الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم. حاضرین و محترم، جمعے کے بیان میں بھی میں نے رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور بیان بھی آخری ہے، سال میں جو بیانات ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں یہ سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے تراویح کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو سوا پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اس لیے باقاعدہ ہر جمعہ کو عشاء کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ پھر رمضان المبارک میں موقوف ہو جاتا ہے، اور عید کے بعد پھر وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سال کا ایک آخری اختتامی بیان بھی ہے، اور رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اس کا صحیح معنی میں استقبال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، فرما برداری کریں، یہی سب سے بڑا استقبال ہے. آج استقبال رمضان سے متعلق بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، افطار پارٹیاں اور دیگر اس نام سے، لیکن اصل روح جو ہے وہ استقبال رمضان کی وہ انقا ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں اس کے لیے، اس کی تیاری پہلے سے کر لیں، کیونکہ جو بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. آدمی نے سفر کرنا ہے تو سفر کے جو ضروریات ہیں، جو سامان سفر ہے، وہ پہلے سے تیار کرتا ہے. کبھی ریل گاڑی سے جا رہے ہیں تو فلاں فلاں سامان کی ضرورت ہوگی، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو فلاں فلاں سامان کی ضرورت ہوگی. تو اب جو آدمی رمضان کی ریل میں سوار ہونا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ بھئی ہمیں نے اپنا رمضان گزارنا کس طرح ہے، اپنے اوقات کو کس طرح سے میں نے ایسے طور پر مرتب کرنا ہے کہ جس سے میری عبادات میں خلل نہ ہو، اور میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وقف کر سکوں، زیادہ سے زیادہ فارغ کر سکوں عبادت کے لیے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں. جہاں تک عبادتوں کا معاملہ ہے تو اللہ نے ایک مخلوق فرشتوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ رات دن اس کی عبادت میں لگے ہوئے، کوئی صرف سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے. تو مسلسل عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں وہ کہ وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ ہم نے جو حکم ان پر نازل کیا ہے، جو حکم ہم نے دیا ہے، اس کو یہ پورا کرتے ہیں یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ اپنی عبادت میں فطرتاً مجبور ہیں، ان کے ذمے جو کام لگا دیا ہے وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. ان کو اگر سجدے کا حکم ہے تو وہ سجدے ہی میں رہیں گے، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں. لیکن انسان جس کو سینکڑوں کام بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے، تو یہ عبادت جو ہے بلا شبہ، جس میں ہمیں بہت سارے کام بھی ہمارے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، تو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان المبارک چونکہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں موسلادھار بارش کی طرح یا اس سے بھی زیادہ، ہر آدمی کو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق رہتے تھے، اشتیاق رہتا تھا کہ رمضان المبارک کب آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ رجب کے مہینے سے آپ وہ دعا جو پہلے بھی میں نے بتلائی مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو یہ دعا وہی شخص مانگ سکتا ہے جسے رمضان المبارک کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہو. جسے ہم تو مانگتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس لیے ہم نے مانگ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانگی؟ کیونکہ انہیں اس بات کا استحضار تھا، ادراک تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں. عام مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں انسان آ جاتا ہے، کیونکہ عام مہینے اپنی جگہ پر 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے کام میں، دنیا بنانے میں. اللہ تعالیٰ بھی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندو تم کام کرتے کرتے دور نکل گئے، اب میں تم پر اپنی عنایت اور اپنی رحمت کی بارش کرتا ہوں اور تمہیں ایک مہینہ ایسا عطا کرتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، تم نے جو 11 مہینے میں گنوایا ہے وہ پالو گے، جو کھویا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم اس سے دور ہو گئے تو قریب آ جاؤ گے. دیکھیے اللہ رب العزت تو ایک مہینہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی ایک ہی کام پر لگا دیا، جو فرشتے ذکر اذکار میں اور تسبیحات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور حاملین عرش ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ذکر و اذکار چھوڑ دو، اب صرف تم روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو. کیا عمدہ بات ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ میرے روزے دار بندے جو دعائیں مانگیں سحری میں، افطار میں، نمازوں کے بعد، تراویح کے بعد اور اسی طرح نوافل کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرو. تو یاد رکھیے کہ ہماری دعاؤں پر آمین کہنے والے فرشتے ہوتے ہیں. اب اگر آدمی کو اس کا اندازہ ہو کہ رمضان المبارک کیسا عمدہ مہینہ ہے، اللہ کی کتنی رحمتیں لے کر آتا ہے، کتنا قرب ہم اللہ کا حاصل کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر آدمی کچھ اور کرے ہی نہ سوائے اس کی. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین تو اس مہینے میں پورے طور پر اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ، کہ 2-3 کام ہی تھے یا جو جہاں تک فرائض و واجبات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یا قرآن مجید کی تلاوت یا پھر سونا. یعنی آدمی تھک جاتا ہے تو کچھ سو لیا، آرام کر لیا اور اس کے بعد پھر اٹھے، پھر قرآن مجید شروع کر دیا. حتیٰ کہ بعض بزرگان دین تو خطوط لکھنے کا کام جو عام تو وہ بھی بند کر دیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، بھی نہ کسی کا خط پڑھنا نہ کسی کو جواب دینا، بس یہ اوقات خاص اللہ کے لیے ہم نے کر دیے. حقیقت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک جو قرب الہی کا مہینہ ہے، اللہ تعالی سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اس میں ہم خاص طور پر اس نورانیت میں آ جائیں گے اور ایسی روشنی میں آ جائیں گے تو پھر ہمیں 40 وولٹ کا اور 100 وولٹ کا بلب جو ہے وہ بیکار محسوس ہوگا، اس میں اندھیرا نظر آئے گا. جو آدمی بہت زیادہ روشنیوں میں رہتا ہے، سعودی عرب سے جب ہم وہاں سے واپس آتے ہیں عام طور پر یہ محسوس کرتے ہیں، پاکستان جب پہنچتے ہیں کہ ہم اندھیروں کے شہر میں آ گئے. وہ ایسا شہر ہے کہ روشنیوں کا شہر حقیقت میں وہ کہلانے کا مستحق، لیکن وہاں سے جب یہاں آتے ہیں تو قلب پر ایک ویرانی اور ایک اداسی سی ہوتی ہے، اور چونکہ بہت زیادہ روشنیوں میں رہے ہوئے ہوتے ہیں لہٰذا یہاں کے ہر جگہ اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا ہے، وہاں کوئی جگہ اندھیرا نہیں ہوتا، روڈوں پر بھی. اور اسی طریقے سے کہیں چلے جائیں منا عرفات، حالانکہ منا اور عرفات میں صرف حج کے موقع پر ہی آدمی جاتا ہے، لیکن اگر سال کے آپ کسی عام دن میں بھی چلے جائیں تو بھی روشنی ہوگی، اندھیرا نہیں ہوتا، اور شام ہوتے ہی جو ہے وہ روشنیاں جل جاتی ہیں. تو یہاں جب آدمی محسوس کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب زیادہ روشنی میں رہتا ہے اس کے بعد اگر کم روشنی میں جائے تو اس کو اندھیرا محسوس ہوگا روشنی میں. اسی طرح جب اس مہینے میں آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو باقی مہینے میں پھر اس کا جو ہے وہ گناہ میں دل نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ قرب الہی سے نکل کر آیا ہے، اب شیطان کی مائیت اس کو اچھی نہیں لگے گی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس مہینے کی تیاری پہلے سے کرو، اہتمام کرو قرآن مجید پڑھنے کا کثرت کے ساتھ. سارے سال میں قرآن مجید ختم نہیں ہوتا، اس مہینے میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک قرآن مجید تو ختم کر لو. شہر رمضان ہے یہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ رب العزت نے. آپ اندازہ لگا لیجئے اس کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی تھی، لیکن بہت سارے فضائل اس کے علاوہ. تو اس لیے جو لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ اس ماہ مبارک کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اپنے اوقات کو مرتب کرتے ہیں، تراویح ہم نے کہاں پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے، اس کے لیے کیا اوقات ہیں، یہ سارے تیاریاں پہلے سے آدمی کر لے. دکان کے اوپر ہم نے کب جانا ہے، وہاں سے کتنی جلدی ہم واپس آ سکتے ہیں، اپنے ضروری کام ہم کتنے ہیں جو پہلے سے نمٹا سکتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمیں جانا ہی نہ پڑے. اور بہتر تو یہ ہے کہ عید کی تیاری بھی ابھی سے کر لو. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ چاند رات یا پھر عشر اخیرہ میں ہم بازاروں میں چکر لگاتے پھریں اور وہاں کی ظلمتیں سمیٹیں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی جو کچھ خریداری کرنی ہے وہ بھی ابھی سے لے لے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم کہیں نہ جائیں، یہ مہینہ تو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لیں، کچھ کام نہ کریں. اور انشاءاللہ جب آپ ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ میٹر آپ کا ابھی سے چالو کر دیں گے. میٹر چالو ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اگر جسے آپ نے کام کرانا ہو اپنے جب اپنے دکان سے نکلتا ہے تو وہ اپنے اس محنت کے بھی پہلے سے شمار کر لیتا ہے کہ بھائی اتنا وقت میں دکان سے باہر ہوں، اس کے ساتھ ہوں، کہیں ہم کسی کو کہیں کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ چل کے ذرا لکڑی خرید دو، کسی بڑائی سے اگر ہم کہیں کارپینٹر سے تو وہ ہمارے ساتھ چلے گا ضرور، لیکن اپنی دہاڑی لگائے گا کہ نہیں. جب اگر میں دکان پہ ہوتا تھا میں 2000 روپے کا کام کرتا، لہٰذا مجھے 2000 روپے دو. کسی میکینک سے کہیں بھی کار خریدنے کے لیے میرے ساتھ چلو تو چل پڑے گا، لیکن جو وقت آپ کے ساتھ لگایا ہے اس نے وہ اپنا وقت وہیں سے کاؤنٹ کرے گا کہ بھائی میں یہ وقت دکان پہ ہوتا، 2-3 گاڑیوں کو ٹھیک کرتا، ان سے آمدنی ہوتی مجھے، لہٰذا اس سے محروم رہ گیا، لہٰذا تم مجھے دو. تو اللہ رب العزت کا معاملہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم نے ابھی سے نیت کر لی، ابھی سے ارادہ کر لیا کہ رمضان المبارک ہم نے کیسے گزارنے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی سے اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں. تو اس لیے میرے عزیزو ہم اپنے اوقات کو اچھے طریقے سے مرتب کر لیں، اور خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں تراویح اگر پڑھا رہے ہیں تو پڑھانے میں، اور اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ایسی جگہ پر جانے کا جہاں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھا جاتا ہو. بہت سے اللہ کے بندے ہیں اچھا پڑھنے والے، قرآن مجید کو کم از کم اس کے صحیح حروف اور ترتیب کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر آہستہ نہیں پڑھتے تو بہت تیز بھی نہیں پڑھتے، درمیانہ اعتبار سے. تو اس کو وہاں پر پھر یہ کہ قرآن مجید جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مختلف احکام ہمیں بتلاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. عام طور پر ہم تو رمضان المبارک میں صبح سحری میں کھا اتنا لیتے ہیں، بقول ہمارے حضرت کے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، جس کا کیا مطلب ہے اللہ بڑا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دہی بڑے کھا کے آتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں وہ دہی بڑا ہے. تو اتنا نہ کھا لے آدمی کہ سجدے میں جائے تو پتا چلا کہ دہی بڑا باہر نکل پڑا. اس لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے تو اللہ ہی بڑا ہے، کھانے پینے کو آدمی اس سے منع نہیں کرتا. اور جو ہے وہ کہیں اگر آپ جا رہے ہیں کہیں افطار بھی کرنا ہے تو مناسب یہ ہے کہ آدمی کھجور پانی سے افطار کر کے مسجد میں آ جائے فوراً، اور اطمینان سے واپس جا کے کھائیے، کسی نے منع تھوڑی کیا کھانے سے، اور اتنا کھائیے جتنا آپ کو تقاضا ہو، لیکن اتنا نہیں کہ آدمی پھر تراویح میں بھی نہ کھڑا ہو سکے. بعض لوگ تراویح میں ڈکارے مارتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں، اور تراویح کے بعد پھر کچھ تھوڑا بہت کھا لیں تاکہ تراویح میں کم از کم ہمیں نیند نہ. بعض لوگ سوتے رہتے ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا سید صاحب کام واقع ہوا سنا کیا ہم نے، اکثر نیند تراویح میں پوری ہوتی ہے، جو کولے تو آتے ہی رہتے ہیں، آدمی سوتا ہی رہتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ پہلے سے تیاری کریں اچھی طریقے سے، اور جو ہے وہ قرآن مجید کو صحیح معنی میں اہتمام کے ساتھ سننے سنانے کی فکر کریں. بعض جگہوں پر 6 روزہ اور 5 روزہ اور 6 روزہ جو ہے یا 10 روزہ تراویح ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ ان لوگوں کے لیے، اصل میں علماء کرام نے اور فقہاء نے بتلایا کہ جو لوگ اپنے شہر سے کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو اصل تو یہ ان کے لیے ہے کہ بھئی وہ 10 دن میں 5 دن میں قرآن مجید پورا سن لیں، تاکہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو قرآن مجید نامکمل نہ رہے. تراویح تو ہم نے پڑھنی ہے ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں، پھر چاہے ہم سورت تراویح پڑھ لیں باقی، تو تراویح کی سنت بعد میں ادا ہوتی رہے گی، قرآن مجید پڑھنے کی سنت جو ہے وہ کسی ایک جگہ تین دن، پانچ دن، سات دن یا دس دن میں مکمل کر کے پھر اپنے سفر. بعض لوگوں کو رمضان میں سفر ہوتا ہے، بعض لوگ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو بلا شبہ جائیں، لیکن اس سے پہلے وہ قرآن مجید اپنا مکمل کر لیں. اس اعتبار سے یہ دس روزہ سہ روزہ آج باقاعدہ اس کا اہتمام اتنا ہونے لگا ہے کہ اب لوگوں نے دس روزہ اور چھ روزہ اور پانچ روزہ تاجر حضرات اب زیادہ پڑھنے لگے ہیں جو اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن صرف اس نیت سے کہ بعد میں دکانیں دیر تک کھولیں گے. تو دنیا کمانے کے لیے اس سے جان چھوڑانے والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی اس نیت سے پڑھنا کہ صاحب بس پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر دکان دیر سے، اس کے بعد تراوی بھی غائب ہو جاتی. مجھ سے خود ایک بچے نے ابھی کہا تین چار دن پہلے، ایک جگہ میرا کہیں جانا ہوا تھا واپسی میں جو ہے، اس نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ تراویح میں نے یہاں مکمل پڑھی. ایک بات تو یہ بتلائی، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ پہلے ہم بس پانچ دس روز میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر تراویح بھی ختم، قرآن بھی ختم. تو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے، مشاہدے میں آتی ہے کہ جو لوگ تراویح قرآن مجید کہیں سن لیا انہوں نے دس پانچ دن میں، اس کے بعد پھر تراویح ہی نہیں پڑھتے. یاد رکھیے کہ تراویح پورے رمضان میں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پانچ دن یا دس دن پڑھ کے ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بعد البتہ اتنا ہو گیا کہ آپ کا جہاں جی چاہے پڑھ لیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اگر رہ جائیں تو سورت تراویح سے اپنی پڑھ لیں، یا کہیں سورت تراویح ہو رہی ہے تو سورت تراویح میں شامل ہو جائیں. لیکن نماز بہرحال تراویح کا یہ نہیں کہ اب ختم ہو گیا معاملہ، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن مجید ایسے حافظ کے پیچھے سنیں پڑھیں کہ جہاں قرآن مجید سمجھ میں آتا ہو. عام طور پر جہاں دس دس پارے یومیہ پڑھے جاتے ہیں، اتنا تیز قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ دس پارے دو ڈھائی گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں. آدمی خود سوچے کہ دس گھنٹے، دو ڈھائی گھنٹے میں دس پارے، اور اس میں بیس رکعتیں، بیس تراویح، چالیس سجدے، بیس رکوع اور بیس قیام، بلکہ بیس دنی یعنی بیس رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم سب کچھ ادا بھی کرنی ہے، قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، اور ڈھائی گھنٹے میں دس پارے پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو یہ رفتار ایسی ہوتی ہے کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس لیے ایسے پڑھنے کا تو نہ ثواب ہوتا نہ سننے کا ثواب ہوتا. تو جان چھوڑانے والی بات نہیں کرنی چاہیے بھائی، اہتمام کے ساتھ قرآن مجید سنو، اور اہتمام سے قرآن مجید سنا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ہم قدردانی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرما دیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے میرے عزیزو. رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں ہم، اور دوسری بات ایک سمجھ لیجئے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو فرض ہیں اس کا ثواب تو ستر گنا کر دیا. فرض ہم ادا کرتے ہیں نماز، ستر نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور جہاں تک نفل نمازیں ہیں تو اس کا ثواب فرضوں کو برابر کر دیا ہے. تو اس لیے نفل نمازیں بھی نہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رات کو جب سب سے پہلے سحری کے لیے اٹھیں، وضو کر کے دو چار رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے تقوی عطا فرما دے، کیونکہ روزہ تقوی سکھاتا ہے انسان کو. تو اللہ رب العزت سے دعا مانگے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دیں قرآن مجید کی تلاوت، ورنہ سحری کر لیں، سحری کے بعد نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن مجید. تو اس کا اہتمام کر لیں کہ رات کو جب ہم اٹھیں تو دو چار رکعت تو ضرور پڑھ لیا کریں تہجد کی. امید ہے ایک مہینہ اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بعد رمضان بھی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں گے. اور میرے حضرت تو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے معاہدہ کر لو ایک مہینے کا، کہ دیکھو ایک مہینے تک تمہیں ہم گناہ نہیں کرنے دیں گے، نہ بیکار پھریں گے، نہ بدنظری کریں گے، نہ ہاتھوں سے گناہ، نہ پیروں سے گناہ، نہ آنکھوں سے گناہ. یہ معاہدہ کر لو نفس سے، ایک مہینے کے لیے نفس راضی ہو جائے گا کہ چلو بھائی اس مولوی کی بات مان لو ایک مہینے کے لیے، بعد میں دیکھا جائے گا. تو ایک مہینے کے لیے معاہدہ کر لو، ارادہ کر لو کہ یہ مہینہ اتنا قیمتی آ رہا ہے، ہم قیمتی چیز کو چھوڑ کر اور بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جس سے ہمارا ثواب سارا ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایک مہینے کی قدر کرنا یہ ہے کہ سارے گناہوں کو ترک کر دو ایک مہینے کے لیے. تو نفس سے معاہدہ کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. اور جب ایک مہینہ آپ نے معاہدہ کر لیا، اللہ نے چاہا تو غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ پر حفاظت فرمائی. یہ تجربہ ہے عام طور پر بزرگان دین کا کہ اگر ایک مہینے اس میں پابندی کر لی، اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اپنے ہاتھ اور پیروں کی اور حرام مال سے بچ گئے، حفاظت کر لی ان سب چیزوں سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے. اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ آپ نے ایک مہینہ ہماری حفاظت فرمائی ہے، بعد میں بھی آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں. جو خدا رمضان المبارک میں ہمیں توفیق دے رہا ہے، وہ بعد رمضان کی کیا توفیق نہیں دے سکتا؟ وہی خدا بعد میں بھی ہے. ہم رمضان میں صبح صبح اٹھتے ہیں، ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوتی، غیر رمضان میں کیوں پریشانی ہوتی ہے بھائی؟ جو خدا ہمیں رمضان میں صبح اٹھنے کا حکم دے رہا ہے، وہی غیر رمضان میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا کہہ رہا ہے. اسی نے تو فرض کی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ رمضان میں تو ہم اٹھ گئے لیکن اس کے بعد غیر رمضان میں ہم نے کوتاہی کی؟ لیکن یہ کہ اگر ایک مہینے انشاءاللہ اس نیت سے ہم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے بعد میں بھی ہمیں محفوظ رکھیں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انا ظن عبدی بھی حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، بندہ جیسا میرے سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب اگر اللہ نے اللہ کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، انشاءاللہ بعد میں محفوظ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق بعد میں محفوظ فرما دے. تو اس لیے اس رمضان المبارک کی بھائی قدر کر لو، یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور بعض چیزوں کا اہتمام خاص طور پہ کر لیں. ہر رمضان سے آنے سے پہلے بتائی بھی جاتی ہیں کہ سحری میں جو وقت نقشے میں دیا گیا ہے اس وقت سے 5-10 منٹ پہلے کھا پی کر فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر چاہے 2 منٹ پہلے پانی کی حاجت ہو، پینا چاہو تو پی لو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کر لی تو اب اس کے بعد ہم کھا پی نہیں سکتے. یاد رکھیے جب تک وقت ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اذان ہو گئی اور اب آپ جلدی جلدی پانی پی رہے ہیں کہ ابھی اذان تو شروع ہوئی ہے، ختم تو نہیں ہوئی. اللہ کے بندے، اذان ہوتی ہی سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد، پہلے ہوتی ہی نہیں. اگر پہلے ہوگی تو اس اذان کو دہرانا واجب، وہ اذان ہی نہ ہوئی. آدمی فجر کا وقت ہی نہیں آیا ابھی، اذان دے لے پہلے سے رات کو 12 بجے اٹھ کے تو کیا فجر کی نماز اذان کہلائے گی؟ وہ اس اذان کو تو دوبارہ کہنا پڑے گا. اس لیے یاد رکھیے جو اذان ہو رہی ہے فجر کی، وہ اصل میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور محتاط علماء کرام تقریباً 10 منٹ بعد مشورہ دیتے ہیں، یعنی جو وقت سحری کا ہے آخری انتہائی سحر کا وقت، اس سے بھی 10 منٹ بعد. ہمارے یہاں بھی 4-5 منٹ بعد ہی ہوتی ہے تقریباً، لیکن بعض اوقات جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اذان کے وقت بھی یہ کھا پی رہا ہے تو پھر مجبوراً کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جب وقت ہو جائے فوراً دے دیا کرو تاکہ لوگ رک جائیں. لیکن اس کے باوجود اب کیا کیا جائے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ 4 منٹ کی 5 منٹ کی اذان ہوتی ہے، لوگ اس میں بھی کہتے ہیں جی ابھی تو اذان ہو رہی ہے جلدی سے. سگریٹ والا سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے جلدی جلدی کہ چلو اپنی ہڑک جو ہے وہ مٹا لوں. پان والا جلدی سے منہ میں پان رکھتا ہے کہ جب تک اذان ختم ہو ایک پان اور میں کھا سکتا ہوں. اسی طریقے سے کوئی اور جو جس کو جس چیز کی طلب ہو بس وہ اذان کے وقت ہی سارے کام کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ سحری کا جو وقت نقشے میں ہے، اذان کا انتظار مت کیجیے. اذان تو بعض اوقات 15 منٹ بعد ہوگی تو کیا آپ کھاتے رہیں گے اس وقت تک؟ اس لیے نقشے میں دیے ہوئے وقت سے بھی 15-10 منٹ پہلے آپ کھا پی کر فارغ ہو جائیں. چلیے 5 منٹ کر لیجیے اگر 15 منٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کے بعد پھر تیاری کریں کہ آپ نے کلی بھی کرنی ہے، دانت بھی صاف کرنے ہیں، تاکہ آپ پہلے پہلے فارغ ہو جائیں اذان سے. اذان ہو تو اس وقت تک آپ بالکل سب چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوں، وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اذان گھر پہ بیٹھ کے سنتے ہیں اطمینان سے، اس کے بعد تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں کہ 10 منٹ بعد اذان نماز ہوگی، پہنچتے ہیں تو بعض اوقات ایک رکعت نکل گئی، بعض اوقات 2 رکعتیں نکل گئیں، بعض کو سلام ملا، بعض کو وہ بھی نہیں، نماز نے سلام کہہ دیا پہلے کہ تمہیں سلام. تو اس کا اہتمام کریں میرے عزیز بھائیوں کہ ہم سحری کھاتے ہی مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ ہمیں جماعت سے نماز مل جائے. یہ بہت ہی کم ہمتی کی بات ہے کہ آدمی کھانے کے لیے اٹھے اور نماز کے لیے نہ جائے. جس خدا نے کھلایا بھائی اس کا شکر بھی کرو عبادت کر کے، اور حق کا شکر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں مسجد میں آ کر. اور یہی وجہ بھی ہے کہ دیکھیے نماز ہمارے یہاں کیا پورے پاکستان میں رمضان المبارک میں اول وقت میں ہوتی ہے، کہ اذان ہوئی اور اس کے 10-12-15 منٹ بعد نماز ہو گئی. ورنہ عام طور پر وقت سحر کے بھی تقریباً 20 منٹ بعد اذان اگر ہوتی ہے تو نماز اس کے بھی بعد سورج نکلنے سے صرف 20-25 منٹ پہلے نماز ہوتی ہے. عام طور پر زیادہ 30 منٹ پہلے، آدھا گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے بس. لیکن رمضان المبارک میں عام لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھ لو، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ سو جائیں اور نماز فجر بھی نکل جائے ان کی. تو اس لیے اذان ہوتے ہی 10-15 منٹ بعد نماز ہو جاتی ہے، تو مسجد میں آ کے نماز پڑھیے, اس کے بعد جا کے سو جائیں اگر کسی کو سونے کا تقاضا ہے, ورنہ تو یہ قیمتی وقت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, ذکر و اذکار کرنا چاہیے, دعا میں لگنا چاہیے, اور اشراق پڑھ کے آدمی سوئے. لیکن اگر ہر شخص کے ایسے حالات نہیں ہیں, مثلا کسی نے 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے اور اس کے بعد وقت نہیں ہے, پھر سارا دن ملے گا بھی نہیں وقت, تو بے شک ٹھیک ہے وہ نماز پڑھ کے کم از کم سو جائے تاکہ اپنے وقت پر اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر بھی جا سکے. تو لیکن اس کا اہتمام بہرحال کیجیے. اسی طرح افطار میں اپنے ساتھ پانی لے آئیں, پانی تو مسجدوں میں ہوتا ہی ہے, کھجور لے لیں, ایک کھجور کھا کے پانی پی لیں, مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں. افطار جو ہے وہ یعنی کھانا پینا ہو تو بعد میں کر لیں, ورنہ الحمدللہ یہاں مسجدوں میں بھی انتظام ہوتا ہی ہے. ہمارے یہاں تو چونکہ عام طور پر مسجد میں جو لوگ افطار کرتے ہیں اہتمام نہیں ہے اس بات کا, ہماری مسجد میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتا ہے. حرم شریف میں دیکھیے لوگ کس محبت کے ساتھ لوگوں کو کھلاتے ہیں, کس محبت کے ساتھ افطار کراتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے میرے دسترخوان پہ تشریف لائیے, اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے اس بات کو, لیکن وہ اہتمام اس کا بھی کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے پہلے جگہ کو بالکل ایسا صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے یہاں کبھی دسترخوان بچھا ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر صفوں پر وہ ہڑبو مچے کے علامان والا حافظ, اور اس طرح کے لوگ آئیں یہاں پر افطار کرنے کے لیے کہ جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیر اتنے گندے غلیظ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں گزرتے ہیں وہ نشان چھاپتے ہوئے جاتے ہیں, اچھی خاصی مسجد کے اندر غلاظت کے نشانات چھوڑ کے جاتے ہیں. ان صفوں پر جن پر نماز ادا کی جاتی ہے وہ اپنے نشان سب کر جاتے ہیں. منع کیا جاتا ہے اس بات سے, لیکن وہ اور پھر مزے کی بات کیا ہے کہ کھایا پیا اور نکل گئے نماز پڑھے بغیر. یہ کتنی بڑی بات, یعنی کتنی دکھی بات, مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کھایا پیا اور کوئی اس دروازے نکل کے بھاگ رہا ہے کوئی اس دروازے سے. اس لیے اب ہم نے انتظام 1 سال 2 سال سے اس سائٹ پر کر دیا, جس نے کھا کے جانا کھا کے چلا جائے گا, لیکن مسجد میں تو نہ آئے کم از کم پھر اپنے گندے پیر لے کے. بعض لوگ کوڑا اٹھانے والے چننے والے, اگر وہ اپنے پیروں کا اہتمام کریں صفائی کا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آئیں مسلمان, لیکن چونکہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے اس لیے آئیں گے تو مسجد کی ناپاک ہوگی اور مسجد کی صفیں خراب ہوں گی, اس لیے ان سے تو گریز ہی کریں. لیکن حرم شریف میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر آدمی سخی بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے, جس کو دیکھ لیجئے آپ الحمدللہ, یعنی ایک عجیب فضا ہوتی ہے, عجیب منظر ہوتا ہے, اور دل چاہتا ہے آدمی کا وہاں ماشاءاللہ وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہے تو بھی مسجد میں کھول رہا ہے, اور بالکل غریب آدمی ہے تب بھی مسجد میں کھول رہا ہے. ایک ان کے یہاں ماحول ہے اس چیز کا, ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے. ہم مسجد میں اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو بالکل گرا پڑا ہوا آگے مسجد میں کھا رہا پی رہا ہے, ماحول نہیں ہمارے یہاں. تو ہونا یہی چاہیے کہ ایک کھجور لے آئے آدمی, یہیں پر افطار کر لے جب اذان ہو جائے تو, اور اس کے بعد پانی پی لے, کلی الی کر لے, بیٹھ جائے اذان کے نماز کے انتظار میں, اور جب نماز ہو جائے تو بے شک اپنے گھر جا کے پھر اچھی طرح جو بھی کھانا ہو کھا پی لے. تو بہرحال اہتمام کرنے سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں, اہتمام نہیں کریں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا. اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادتوں کی 2 قسم ہیں. ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو بغیر واسطے کے ہوتی ہے, یعنی اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کے طور پر متعین فرما دیا ہے, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سب بال واسطہ نہیں ہے, بلا واسطہ عبادت, یعنی یہ ہیں ہی عبادت کے کام. آدمی ذکر کر رہا عبادت, دعا مانگ رہا عبادت, قرآن مجید پڑھ رہا عبادت, نماز پڑھ رہا عبادت, یہ نیت کرنے سے عبادت نہیں بنتے بلکہ ہیں عبادت. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کو نیت کر لی جائے تو عبادت بن جاتے ہیں, جیسے روٹی کھا رہے ہیں تو یہ عبادت تو نہیں, لیکن اگر اس نیت سے کھائیں کہ بھئی اس رزق سے اللہ تعالی ہمیں قوت عطا فرمائیں گے, طاقت عطا فرمائیں گے, اور ہم نماز پڑھنے میں ہمیں مدد ملے گی, قوت و طاقت حاصل ہوگی, روزہ رکھنے میں مدد ملے گی, تو اب یہ عبادت بن گیا. اسی طریقے سے آدمی تجارت کے لیے جا رہا ہے, کپڑے کی دکان ہے اس کی یا پرچون کی دکان ہے, تو بالواسطہ عبادت تو بنے گا نیت کرنے سے, لیکن یہ اس کو عبادت نہیں کہتے کہ آدمی کام پہ جا رہا تو عبادت. ہاں عبادت بنے گا کب, جب ہم اس کی نیت کر لیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری میں رکھی یہ بات کہ میں رزق حلال کماؤں, اپنے بچوں کو لا کر دوں, جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو یہ عبادت پھر بن جائے. بعض لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے, لہذا نماز چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بھی تو عبادت ہے دکانداری کر رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ عام طور پر ان دونوں کو عبادت جب ہم کہتے ہیں کہ عبادت ہے یہ بھی, تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فرق کی کیا ضرورت, ایک عبادت نہ صحیح تو دوسری عبادت صحیح. ڈاکٹر جو ہے وہ نماز چھوڑ دے گا, صاحب مریضوں کو دیکھ رہا ہوں لہذا میں بھی تو خدمت خلق کر رہا ہوں, یہ بھی تو عبادت. یاد رکھیے کہ عبادت عبادت میں فرق ہے, یہ عبادت بالواسطہ ہے، نیت کر لیں گے خدمت خلق کی تو یہ عبادت ہے، لیکن ویسے کافر بھی تو کرتے، ہندو بھی تو کر رہے ہیں یہ کام، اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن عبادت میں شمار نہیں ہوتا اس کا. ایک صاحب نے ہمارے ایک بزرگ کو خط لکھا، خاتون نے، اور یہی لکھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، اور جب وہ مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات آتے ہیں اس میں، مغرب عشاء کے خاص طور پر، بعض اوقات اثر کے بھی آ جاتا ہے، ان کو نماز کو کہو تو کہتے ہیں میں گھر پہ اکٹھی پڑھ لوں گا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی عبادت، نماز نہیں پڑھتا. تو غلط فہمی کیا ہوئی کہ وہ اس کو بھی عبادت ایسی سمجھ رہے ہیں جیسے کہ نماز عبادت. حالانکہ ان سے پوچھو کہ بھائی اگر تجھے لیٹرین میں جانے کی حاجت پیش آ جائے، پیشاب پخانہ زور کرے، تو کیا اس وقت بھی خدمت خلق کرتا رہے گا کہ عبادت چھوڑ کے کیسے جاؤں، یا اٹھ کے بھاگے گا؟ کوئی آدمی 1000 روپے بھی دے کے یار رکھ لے بھائی مت جا، رکے گا؟ پھر عبادت کیوں نہیں چھوڑتا؟ وقت وقت کی بات ہوتی، جس خدا نے وہ عبادت رکھی ہے جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھو. اب اگر کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو تو شریعت کے منع کرتی، جاؤ پیشاب کر لو، کوئی اور تقاضا تو اس تقاضے کو پورا کر لو. تو اسی طریقے سے یہ نہیں ہے کہ ہم اگر خدمت خلق کر رہے ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں. دیکھیے جنگ کی حالت میں بھی نماز جیسا فرض جو ہے وہ جو ہے اس میں تخفیف تو ہو گئی، طریقہ تبدیل کر دیا شریعت نے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ نماز معاف ہو گئی صاحب، چونکہ ہم ابھی جنگ کر رہے ہیں اس لیے نماز معاف، پھر بھی نہیں. تو اسی طرح بیمار ہے ایک آدمی، تو آدمی یہ کہے کہ صاحب چونکہ بیمار ہوں، میری تو دعا بھی اس وقت قبول ہو رہی ہے سب کے حق میں، لہذا نماز چھوڑ دوں. نہیں، نماز معاف پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو. یعنی معاف پھر بھی نہیں. تو یہ عبادت جو بالواسطہ ہے، اپنی جگہ پر جو اس کے اوقات ہیں ان میں اس کا ادا کرنا ضروری، اور جو عبادتیں بالواسطہ ہیں، بلا واسطہ نہیں ہے. نماز تو بلا واسطہ عبادت، روزہ بلا واسطہ عبادت، یہ ہے ہی عبادت کا کام. ان کے جو اوقات متعین ہیں انہیں کاموں میں اسی وقت میں کیا جائے گا. اور جو عبادتیں ایسی ہیں کہ ہیں تو عبادت وہ بھی، لیکن نیت کرنے سے اور دوسرے طریقوں سے عبادت بنتی ہیں، بالواسطہ عبادت بنتی ہیں، تو ان کو آدمی مؤخر بھی کر سکتا ہے کہ بھئی یہ کام میں بعد میں کر لوں گا، لیکن جو بلا واسطہ عبادت اس کو پہلے انجام دے. تو اسی طریقے سے دکان ہے، کلینک ہے، دوسرے مقامات ہیں، وہاں پر جب آدمی نماز جو ہے نماز کا وقت ہے تو نماز کو ترک کر، نماز کو ترک نہ کرے، اپنی دکان کو بند کرے اور نماز کے لیے آ جائے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا بھی. جب تک ہم یہ دونوں فرق نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک جو پھر جب سمجھیں گے نہیں تو فرق ہی نہیں کریں گے. ہر آدمی یہ کہے گا صاحب یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، لہٰذا میں عبادت کر ہی رہا ہوں، دوسری عبادت کیا ضرورت. تو بہرحال یہ بات تو میں نے احتیاط اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں بھی تراوی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ خود پڑھتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ تم مت پڑھو، تم دکان پہ کام کرو. تو جو بھی صورت ہو ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح تراوی جو ہے وہ باپ پر ہے، اس طرح بیٹے پر بھی ہے، اور سبھی کو ادا کرنے چاہیے، سنت موقعہ ہے. اور 20 رکعت تراوی پڑھنا، یاد رکھیے کہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے سب سے زیادہ قریب اور قرب کے لمحات سجدے میں میسر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے. تو 20 رکعت تراوی جب پڑھیں گے تو 40 سجدے ہم کریں گے. 40 سجدے جب کریں گے تو گویا 40 لمحات قرب کے ہم حاصل ہو گئے اللہ کے پاس. یہ عام دنوں میں حاصل نہیں ہوتے، لیکن اس رمضان کی برکت سے تراویح میں کم از کم ہم 40 مرتبہ اللہ کے قریب پہنچ گئے. تو یہ معمولی قرب تو نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کے پروپگنڈے میں بھی نہ آئے کہ صاحب 8 تراویح پڑھنی ہے. بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ پڑھیں گے صفحے اول میں اور 8 رکعتیں پڑھ کے پھر صفحے جو خالی کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر آخر تک وہ گیپ باقی رہتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ لوگ مسائل جانتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ کہ صفوں میں گیپ رہتا ہے اور صفحے مکمل نہیں ہوتی. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی چلا ہی گیا اول تو جس نے 8 پڑھنی ہو پیچھے پڑھ لے کہیں جا کے، تاکہ جب پڑھ لے جانا چاہے تو چلا جائے خاموشی، لوگوں کی صفوں کو خراب نہ کرے. اور بالفرض اگر وہ کوئی ایسا آ بھی گیا ہے چلا جاتا ہے تو جائے، آپ اپنی صف کو مکمل کر لیں، پیچھے والا آگے آ جائے، دائیں والا بائیں جانب آ جائے، بائیں والا دائیں جانب آ جائے، تاکہ صفے مکمل ہو جائیں. البتہ آئے بالکل سینہ رخ، اگر پیچھے سے آگے آ رہا ہے کوئی آدمی نماز میں چلتے ہوئے تو اس طرح آئے کہ اپنے پیر کو نیچے زمین پر رکھ کر داہنا پاؤں رگڑتا ہوا تھوڑا سا آگے بڑھائے، اس کے بعد پھر بایاں پاؤں بڑھا کے ایک لمحے کو رکے، پھر اس طرح دوسرا پاؤں، پھر اس طرح سے بڑھا کے پھر
ایسے نہیں ہے کہ بھائی دھڑم بھڑم کرتا ہوا آگے دس صفوں تک چلا جائے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں. اور بعض اس کونے سے چلنا شروع کرتے ہیں, اس کونے پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں. نماز کی حالت میں اتنا چلنا مسلسل نماز کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے اس میں بھی مسائل سیکھنے کے بعد اس کے بعد پھر عمل کریں. تو بہرحال صف بہرحال مکمل کر لیجیے. تو چند باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی, اس وقت میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کوتاہیاں ہم سے اب تک ہو رہی ہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. آئندہ رمضان المبارک ہم ایسا گزاریں کہ جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. سب سے بڑی کامیابی اگر ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی تو بھائی بس سب کچھ حاصل ہو گیا. اور رمضان المبارک میں خاص طور پر غیبت سے بچیے. گناہوں سے بچ رہے ہیں سب سے, لیکن غیبت سے خاص طور پر, کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اس میں بڑی وعید بھی ہے. اور اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا اس شخص کو. تو اس لیے ان چیزوں سے, گناہوں سے ہر ایک سے بچنا چاہیے, چھوٹے ہوں یا بڑے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور اللہ کی مرضیات پر, اللہ تعالیٰ ہم اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کتاب ہے ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامۃ برکاتہ العالیہ کی, رمضان المبارک سے متعلق. تو یہ کتاب رمضان المبارک کے حوالے سے ہے, اور انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس سے فائدہ بھی بہت پہنچے گا. اور چونکہ ایک اللہ والے نے اس کتاب کو شائع کیا ہے, تو انشاءاللہ اس کے انوار و برکات آپ عجیب سے محسوس کریں گے. تو یہ آپ تک پہنچ رہے ہیں, اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے, اور جو آ رہے ہیں ان سے کتاب وصول کر لیجئے اور اس کو پڑھیے, اور پڑھنے کے بعد پھر کسی اور کو پڑھنے کے لیے دیجئے, تاکہ یہ ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اور یہ کتابیں اس لیے نہیں ہوتی کہ پڑھ کے آدمی, بعض لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر, ایسا نہ کریں, بلکہ کتاب کو سنبھال کر رکھیں, وقت پر کام آتی ہیں, اپنے بچوں کو پڑھوائیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں. اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ بھئی کتاب فری تقسیم ضرور ہوتی ہے لیکن فری میں آتی نہیں, خریدتے تو پیسوں سے ہی ہیں. اس لیے ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ نے بغیر طلب کے, بغیر پیسوں کے ہمیں عطا فرما دی, تو خالصتاً اللہ کی طرف سے, اس لیے اس کا اہتمام اور بھی کرنا چاہیے. اور اس کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیے, انشاءاللہ اس کے فیوز جو ہیں آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے. بہت رمضان المبارک کے سلسلے میں جو بیان ہوتا ہے, ہر بزرگ کا بیان الگ ہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا کا بیان بالکل الگ ہی محسوس کریں گے آپ, یعنی ایسا بیان محسوس کریں گے کہ جس سے اللہ دل میں آ جائے بس, اور اللہ سے ہم قریب تر ہو جائیں. کیونکہ ایک دل, یہ اللہ والے کی دل کی آواز, تو ان کا جو بھی مضمون ہوتا ہے وہ اپنا مضمون بیان کرتے ہوئے, یعنی رمضان سے متعلق ہو رہا ہے, لیکن وہ آپ کو لے آئیں گے اسی اسٹیج پر جہاں وہ لانا چاہتے ہیں. اور جب وہ چیز حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ ساری عبادتیں کرنی آسان ہو جاتی ہیں. جن صاحبان کو نہیں ملی, اگر وہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے تو ان تک کتاب پہنچ جائے گی انشاءاللہ. چلیں بھائی, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت, ولک الشکر علی ما اعطیت, تبارک ربنا وتعالیت, نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ, اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی ابھی سے توفیق عطا فرما, اور اس ماہ مبارک میں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے. اے اللہ, اس مہینے کی خاص عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, اپنی رضا اصل جو اصل چیز ہے وہ عطا فرما دیجئے. ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے, دعا فرما دیجئے سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہمارے بھائی کامران کے عزیز ہیں, وہ بیمار ہیں, اور بھی دیگر لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے, تو جس کے لیے کہا ہے, جس نے بھی کہا ہے, اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما اپنے فضل و کرم سے. اور اسی طریقے سے یا اللہ, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں, سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اچانک آ جانے والی موت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے موت جب آئے اس طرح سے آئے کہ ہم جو ہمارے حقوق ہیں اللہ ہم پر وہ ہم ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، جو لوگوں کے حقوق جو ہم پر ہیں ان کو ادا کر کے اللہ اپنے پاس بلائیے، اور اس وقت بلائیے جب آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ پورے طور پر رضا کے ساتھ اپنے پاس بلائیے تاکہ ہم اس خطاب کے مستحق بن سکیں جس میں آپ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یعنی اس حال میں روح اللہ کی طرف لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اے اللہ پھر اگلے خطاب کا بھی ہمیں مستحق بنا دیجئے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس میں آپ یہ خطاب فرماتے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما اور اپنی جنت میں ہمیں داخل فرما دیجئے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے چلے گئے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والد صاحب کی، دادا کی، دادی کی، چچا چاچی اور جو بھی دنیا سے چلے گئے عزیز رشتہ دار، اللہ سب کی مغفرت فرما، اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں اللہ جس کا جو بھی عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما، ہمارا بھائی حضرت شاہ ان کی والدہ کا انتقال حال ہی میں ہوا اس کی بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اسی طرح ہمارے مسجد کے جتنے نمازی بھی اس دنیا سے چلے گئے جو یہاں آتے تھے کبھی بھی اور نماز پڑھتے تھے، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، یہ رمضان مبارک عافیت کے ساتھ، اے اللہ عافیت کے ساتھ، تقوی کے اہتمام کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اے اللہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ فرائض و واجبات کے بعد نفلی عبادات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اللہ تیرے راستے میں ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا سبب بن جائیں، جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائیں، اے اللہ ایسی چیز مانگنے سے بھی ہماری حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہو، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہم تجھ سے وہ سب کچھ طلب کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، وہ تمام خیریں اور بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، الہ العالمین جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ دری نہ فرما، دنیا میں بھی رسوائیوں سے بچا، آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچا، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.